بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. اے نبی، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں تم سے بحث کر رہی تھی، تم کو بار بار ایک ہی بات عرض کر رہی تھی. معلوم ہوا کہ ایک ہی بات کو بار بار کہنا یہ عورتوں کی فطری عادت ہے، اس سے بہت گرم نہیں ہو جانے کا. تو یہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ایک ہی بات کر رہی تھی، تو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال جواب یعنی بات چیت کو سن رہے تھے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والے، ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں. یہ سورت شروع ہوئی، اس کا نام سورۃ المجادلہ ہے، جو 28ویں سپارے کی پہلی سورت ہے. یہ سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس میں 22 آیتیں ہیں. سورہ منافقون کے بعد سورہ تحریم سے پہلے 103 یا 105 نمبر پر نازل ہوئی. ایک عورت تھی جن کا قصہ ابھی میں آپ کو سنا رہا ہوں، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اہم مسئلے کا سوال جواب کرنے آئی تھی، وہ اس صورت کے اندر بیان کیا گیا. دیکھو، اس صورت کی ایک عجیب و غریب خوبی آپ کو میں بتلاؤں. ابھی آپ نے سنا کہ اس میں 22 آیتیں ہیں، لیکن اللہ کی عجیب قدرت کہ 22 کے 22 آیتوں کے اندر اللہ تعالی کا مبارک نام ہے. اللہ تعالی کا مبارک نام ہے 22 کی 22 آیتوں کے اندر. اب یہ سورت جو اللہ کے یہاں سے آئی، اس کا قصہ ذرا میں مختصر سناؤں، بہت لمبا نہیں. جس کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کا قصہ پڑھنا ہو، وہ ہماری کتاب ہے اور قرآن میں آئے ہوئے عورتوں کے خواتین کے واقعات، عورتوں کے یعنی خواتین کے واقعات، اس کے تیسرے حصے میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ پورے ڈیٹیل کے ساتھ ہے، بڑے فوائد کے ساتھ، وہاں پڑھ لینا. اور انٹرنیٹ کے اوپر بھی اس کا بیان موجود ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر. یہاں میں مختصر وہ قصہ سنا دیتا ہوں. ایک صحابی ہے حضرت اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مشہور صحابی حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہوتے ہیں. ان کی بیوی کا نام تھا خولہ، خولہ بنت ثعلبہ. لوگ میرے پاس نام لینے آتے ہیں لڑکی پیدا ہوتی ہے، تو بعض لوگ ایسی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نیا نام بتلاؤ. تو خولہ نام کتنا اچھا نیا نام ہے، اور قرآن میں اس عورت کا قصہ بھی آیا ہے، اس لیے یہ بہت اچھا بہت پیارا نام ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ عورت خوبصورت بھی تھی اور خوب سیرت بھی تھی. اور عورت کے اندر یہی کمال ہے کہ خوبصورت بھی ہوئے اور ساتھ میں اس کے اخلاق اور کریکٹر بھی اچھے ہوئے۔ اللہ نے قرآن کے اندر جو ہے اس عورت کا قصہ بیان فرما دیا تو حضرت خولا کی عزت بڑھ گئی، زیادہ ہو گئی۔ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں عورتوں پر بہت ظلم ہوتے تھے، قسم قسم کے۔ اسی ظلم کے اندر ایک ظلم تھا، زہار۔ زہار کا کیا مطلب؟ زہر، یہ عربی میں پیٹھ اور کمر کو بولتے ہیں۔ زہار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو، جس کے ساتھ باقاعدہ نکاح ہوا ہے، اپنی بیوی کو اپنی ہمیشہ کے لیے جو حرام عورت ہے، ماں بہن بیٹی وغیرہ کے ساتھ، اس کی باڈی کے کسی عضو کے ساتھ، حصے کے ساتھ تشبیہ دیوے، جس کو دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ پیٹ تو ایک مثال ہے، جیسے کہ کوئی آدمی یوں کہے وے کہ تو تیری پیٹھ میرے لیے میری ماں جیسی ہے، میری بہن کی پیٹھ جیسی ہے، بیوی کو ایسا بولے، تیری پیٹھ میری بیٹی کی پیٹھ جیسی ہے، تیری پیٹھ میری خالہ میری پھوپھی کی پیٹھ جیسی ہے، تو بدن اپنی محرم عورت، یعنی جن کے ساتھ ہمیشہ نکاح نہیں کر سکتا، ماں بہن بیٹی پھوپھی خالہ، تو اس کے بدن کے کسی ایسے حصے کے ساتھ جس کو دیکھ نہیں سکتا، تشبیہ دیوے، بتلاوے کہ اس طرح ہے، اس کو شریعت کے اندر زہار کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا ظلم تھا جاہلیت کے زمانے کے اندر، کیونکہ زہار کرنے کے بعد عورت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے تھے، ہمیشہ کے لیے۔ گویا یہ طلاق سے بھی زیادہ خطرناک چیز تھی، اس لیے کہ طلاق کے اندر تو ایک طلاق ہو دو طلاق ہو تو اس کی ریکوری آسان ہے، لیکن زہار کے اندر تو عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، خطرناک ظلم کی یہ شکل تھی۔ اب یہ عورت نماز پڑھ رہی تھی، رکو سجدے کے اندر ان کا بدن کا کوئی حصہ ان کے شوہر نے دیکھ لیا، ان کو بہت اچھا لگا، تو شوہر نے کہا کہ چلو مجھے تمہارے ساتھ جیما کرنا ہے، اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، صحبت کرنی ہے تمہارے ساتھ۔ بیوی کا اس وقت موڈ نہیں ہوگا تو اس نے منع کر دیا کہ نہیں مجھے اس وقت کرنے کا موڈ نہیں کرنا مجھے۔ تو یہ شوہر نے غصے میں آ کر، یا ان کے دماغ میں کچھ کمزوری تھی اس کی وجہ سے، اپنی بیوی کو کہہ دیا انتی علیہ کا زہری امی، تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، یعنی تو آج سے میرے لیے حرام ہے، ایسا بول دیا۔ اب بولتے بول تو دیا، پھر بیوی کو کہنے لگے کہ اب تو میرے لیے حرام ہو گئی، چلو حرام ہو گئی، تو یہ عورت فوراً حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ معلوم ہوا کو کوئی ایسی الجھن آ جاوے تو دین شریعت جاننے والوں کے پاس فوراً پہنچ جانا چاہیے اور ان کے پاس جا کر کے مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ تو یہ عورت آئی اور کہنے لگی اللہم اشکو بتی الیک، اے اللہ میں آپ کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہوں۔ جب یہ عورت آئی اور انہوں نے اپنا مسئلہ بتلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ایسے مسئلے میں میرے پاس اللہ کے یہاں سے کوئی وحی نہیں آئی، اور مجھے ایسا لگتا ہے، اس زمانے کی مشہور بات کے مطابق حضور نے یوں فرمایا کہ میری رائے ایسی ہے کہ تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ بس میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئی، یہ سن کر کے وہ عورت تو چلانے لگی، کہنے لگی حضور میری جوانی میں نے یہ شوہر کی خدمت میں لگائی اور بڑھاپے میں اس نے مجھے جو ہے حرام کر دیا، کہاں جاؤں، میرا اور بچوں کا خرچہ کون دے گا، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کہنے لگی۔ یوں بھی کہنے لگی کہ میرے شوہر نے طلاق تھوڑی دیے۔ بہرحال بہت ڈسکس کی اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب انہوں نے بہت ڈسکس کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ سورت اتاری، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا ہمیشہ کے لیے سولیوشن کر دیا، ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اور مسئلہ بتلا دیا کہ بھائی شوہر اگر بیوی کو ایسی بات کہہ دے وے تو کفارہ دے وے، اور کفارہ دے کر کے دونوں پھر سے ایک ساتھ رہتے ہو جاوے۔ کفارہ دینا ضروری ہے۔ اب اس میں اللہ کی قدرت سمجھو، عجیب و غریب میرے اللہ کی قدرت۔ جب حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فریاد کرنے کے لیے آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ماں عائشہ حضور کی پاک بیوی، حضور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں عائشہ بھی حضور کا سر مبارک دھو رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ بیوی شوہر کا سر دھو کے دے وے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ حضور تو اپنی پاک بیویوں کے ساتھ ایک ساتھ غسل بھی فرماتے تھے، ایک برتن سے غسل فرماتے تھے۔ تو حضرت عائشہ حضور کے بالکل پاس میں تھی، لیکن حضرت عائشہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے حضرت خولہ کی پوری بات نہیں سنی، پوری بات میں نہیں سن سکی، اتنے آہستہ 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 اس نے فریاد کی۔ معلوم ہو کہ اپنی بات پوری کہو، ڈیٹیل میں کہو، لیکن شور مچا کے اکھا میں اللہ سنے اس طرح مت کہو۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فریاد سن لی۔ جب اللہ کے یہاں سے ان کی آیت، ان کے بارے میں قرآن میں آیت اتری تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضرت خولہ کا بڑا اکرام کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خلافت کے زمانے کے اندر ایک بڑے مجمع کے ساتھ، لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ حضرت خولہ سامنے آ گئی، کچھ کہنا چاہتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں رک گئے، خولہ کی بات سننے لگے۔ بعض لوگ، چونکہ پورا لشکر رک گیا، امیر المومنین چلے تو لشکر چلے، حضرت عمر رک گئے تو پورا لشکر رک گیا۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں تو بعض لوگوں نے پیچھے سے کیا کہا، ایک فطرت ہے انسان کی، کہ کون بوڑھیا ہے، یہ کون ڈوسی اما ہے کہ اس کے خاطر حضرت عمر نے اتنے بڑے لشکر کو روک لیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کو خبر ہے یہ کون عورت ہے؟ یہ خولہ ہے، خولہ جس کی بات اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سن لی، میں کون ہوتا ہوں کہ خولہ کی بات کو ٹال دوں؟ پھر حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ تو خولہ اتنی دیر بات رجوعات کر کے پیش کر کے چلی گئی، اگر یہ نہ جاتی تو میں رات تک ان کے ساتھ یہیں کھڑا رہتا اور ان کی بات میں سنتا رہتا۔ اللہ اکبر، دیکھو حضرت خولہ کی عزت کتنی بڑھ گئی، قرآن میں ان کا نام آ گیا، قرآن میں ان کا قصہ آ گیا۔ تو اللہ تعالی نے اس عورت کی دلداری کے لیے قرآن میں اس کا یہ واقعہ بیان فرما دیا، اور مسئلہ آسان ہو گیا قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے واسطے، کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کرنا کر لے تو کفارہ دے دے، بس کافی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زہار کرنا نہیں چاہیے، اپنی بیوی کو کوئی بات بولے تو سوچ سمجھ کر کے بات بولنی چاہیے۔ محبت کے اندر جو ہم ورڈز، الفاظ، شبد استعمال کرتے ہیں وہ بھی ذرا سوچ سنبھل کے استعمال کرنے چاہیے، یہ نہیں کہ جو آیا منہ میں وہ بول ڈالا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت کے شبد بولنے میں کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جاوے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی لیے بیوی کو یوں کہہ دینا کہ تو میرے لیے تیری پیٹھ، تیری جان، تیری سرین میری ماں جیسی ہے، میری بہن جیسی، میری پھوئی جیسی، میری بیٹی جیسی، تو یہ زیار ہو جاتا ہے، یہ ڈینجر ایکسیڈنٹ ہے، ایسا نہیں بولنے کا۔ اور دوسری بات یہ سمجھو کہ بیوی کو یوں کہہ دے وے کہ تو میری ماں جیسی ہے، تو اس سے وہ بیوی کوئی ماں جیسی نہیں ہو جاتی، یہ تو جھوٹی بات ہے۔ اس لیے کہ بیوی بیوی ہے، ماں ماں ہے، دونوں الگ ہیں۔ بیوی کو یوں کہہ دے وے کہ تو میری بہن جیسی ہے تو بیوی بہن نہیں بن جاتی، بہن بہن ہے، ماں ماں ہے، بیوی بیوی ہے، سب الگ الگ ہے۔ لیکن ایسی جھوٹی غلط بات بھی نہیں بولنی چاہیے کہ کوئی آدمی بیوی کو کہے کہ تو میری ماں جیسی، تو جھوٹی بات ہو گئی۔ بیوی کو کہے کہ تو میری بہن جیسی، تو جھوٹی بات ہو گئی۔ تو اس طرح کی جھوٹی بات نہیں بولنی چاہیے، اس طرح بولنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اور جنرلی کیا ہوتا ہے کہ بیوی کو ایسی بات بولنے کے بعد آدمی کو پچھتاوا ہوتا ہے، ثم یعودون لما قالوا، یعودون کا ایک ترجمہ یہی ہے کہ بولنے کے بعد پچھتاوا ہوئے، او ہو میں نے بیوی کو کیا بول دیا، ایسا نہیں بولنا تھا، نے بول ڈالا۔ یا یہ کہ ایسا بولنے کے بعد بیوی کے ساتھ سونا چاہے، اس کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرنا چاہے، تو اس نے جو غلط بات بول دی اپنی بیوی کو کہ تو میری ماں جیسی تھی، میری بہن جیسی، تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ جیسی، اس طرح کی جو بات بول دی نا، تو یہ گناہ کی بات ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالی سے توبہ کرو، اس کے لیے اللہ تعالی سے استغفار کرو، یہ توبہ اور معافی مانگو کہ اللہ میں نے غلط بات بول دی۔ اب بیوی سے دور رہنا چاہیے، بچ بچ کے رہنا چاہیے، چونکہ بیوی کو بول دیا نا کہ تیری پیٹ میری ماں جیسی، اسی لیے اب بیوی سے دور رہنا چاہیے کہ تو نے ایسا بول کیوں دیا غلط، دور رہو۔ لیکن اس میں بیوی کی حق تلفی ہوگی، یعنی بیوی کا حق مارا جائے گا کہ بیوی کے ساتھ رہنے کا، اچھا برتاؤ کرنے کا، اس کے ساتھ ایک بستر پر سونے کا، اس کی ضرورت پوری کرنے کا جو حق ہے، وہ حق ادا نہیں ہوگا تو اس کا گناہ ہوگا۔ تو ایک تو بیوی کو غلط بات بولا اس کا گناہ، دوسرا بیوی کا حق مارے گا تو اس کا گناہ۔ اس لیے دو کام میں سے ایک کام کرو، یا تو کفارہ دے دو اور بیوی کے ساتھ اچھی طرح رہو، یا تو بیوی کو طلاق دے کر کے الگ کر دو، اور اگر شوہر ایسا نہ کرے تو بیوی جاوے اسلامی عدالت میں قاضی صاحب کے پاس، اور وہاں جا کے شوہر کو مجبور کراوے کہ میرا شوہر یا تو کفارہ دے دے وے اور مجھے بیوی جیسا رکھے، یا یہ کہ طلاق دے کر کے مجھے الگ کر دے وے، یہ مجھے ادھر معلق لٹکی ہوئی نہ رکھے کہ میں اس کے گھر میں ہوں، اس کی بیوی ہوں، لیکن میرے ساتھ ساتھ سوتا نہیں ہے، میری ضرورت پوری نہیں کرتا، نہ الگ الگ رہتا ہے، نہ طلاق بھی نہیں دیتا، ایسا ادھر لٹکا کے نہ رکھے۔ اسی لیے آپ سب کو میں کہتا ہوں کہ بیوی کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، لیکن بولنے میں ذرا کنٹرول رکھ کر کے محبت کے الفاظ بولنے چاہیے۔ اب کفارہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتلایا کہ ایک غلام یا باندھی آزاد کرو، اب اس زمانے میں غلام باندھی تو ہے نہیں۔ دوسرا کفارہ بتلایا 2 مہینے لگاتار روزے رکھو۔ تیسری بات، اگر 2 مہینے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاوے دونوں وقت پیٹ بھر کر، یعنی 60 غریبوں کو ایک دن دونوں وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے رہے۔ نمبر 4، اگر یہ بھی نہیں کرنا ہوئے تو 60 مسکینوں کو صدقت الفطر میں جتنے گھوں دیتے ہیں اتنے گھوں دے دے وے، یعنی کہ تقریباً 2.25 کلو گھوں 60 فقیروں کو دے دے وے، ہر ایک فقیر کو 2.25 کلو گھوں جو ہے دے دے وے۔ یہ ہے یہ زہار کا کفارہ۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فریاد کی اور اللہ کے یہاں سے آیت آئی، تو حضور نے ان کے شوہر کو بلایا، دیکھا کہ حضرت اوس تو بالکل بوڑھے ہو گئے۔ دیکھو یہ بھی ایک نیا نام، اوس، لڑکے کا نام رکھنا انہیں تو اوس نام رکھو، اوس، یہ بھی ایک صحابی کا مبارک نام ہے۔ اور زوجیہا، شوہر، آیت میں قرآن میں جو فرمایا اس سے حضرت اوس مراد ہے، تو ان کا بھی انڈائریکٹ جو ہے قرآن میں نام آ گیا، یوں سمجھو۔ یہ بھی بہت اچھے صحابی ہے، بہت مبارک صحابی ہے، اسی لیے لوگ لڑکوں کے بھی نئے نام ڈھونڈتے ہیں، تو اوس نام رکھ لو اور لڑکی کا نام جو ہے خولہ رکھ لو، یہ دونوں نئے نام ہو گئے، اور بھی بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلایا تو دیکھا کہ وہ تو بالکل بوڑھے آدمی، آنکھیں بھی کمزور، اور حضور نے ان کو قرآن کی آیت سنائی اور فرمایا کہ تم کو کفارہ دینا ہے، ایک غلام یا باندھی آزاد کرو۔ تو صحابہ تو بہت سیدھے سادے بھولے بھالے تھے، جو ہوئے وہ روک کے دے رہے۔ تو حضرت اوس کیا کہنے لگے، حضور میرے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ غلام خرید کر کے آزاد کروں، میں اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ چلو 2 مہینے کے روزے رکھو، تو کہنے لگے حضور میں بہت کمزور آدمی ہوں، اگر مجھے روزانہ دن میں دو تین مرتبہ کھانا پڑتا ہے، اگر دو تین مرتبہ نہیں کھاؤں نے تو میری آنکھ کمزور ہو کر کے میں اندھا ہو جاؤں گا، اسی لیے میں 60 روزے لگاتار تو نہیں رکھ سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ چلو 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ، تو کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب آدمی، کہاں سے 60 غریبوں کو میں کھانا کھلاؤں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں 60 فقیروں کو کھانا کھلانے کے واسطے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو حضور نے خود ان کو مدد کی، ہیلپ کی حضور نے، اور حضور نے ان کو اناج دیا، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ لو یہ اناج لے جاؤ اور تمہارا کفارہ ادا کر دو۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میں تمہارے شوہر کی مدد کرتا ہوں، اناج دیتا ہوں، کھجور دیتا ہوں، اور لے جا کر کے تم جو ہے کفارہ دے دو، تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی حضور آپ میرے شوہر کی مدد کرتے ہو تو میں بھی اپنے شوہر کی مدد کرتی ہوں۔ دیکھو کیسی عورت، میں بھی اپنے شوہر کی مدد کرتی ہوں، آپ جتنی کھجور دیوے اتنی میں بھی دوں گی، لیکن میرا شوہر کفارہ ادا کر دیوے اور پھر ہم دونوں میاں بیوی کی طرح ساتھ میں رہتے ہو جاوے۔ کیسی جذبے والی عورت، شوہر غریب ہے تو وہ ساتھ میں مل کر کے مدد بھی کر رہی ہے۔ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی کچھ پیسے جمع کر دیے، مال جمع کر دیا اور کفارہ ادا ہو گیا اور دونوں پھر سے اچھی طریقے سے رہتے ہو گئے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ۔ جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی بیوی کو کہہ دے وے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تیری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی میری ماں کی طرح ہے، اس طرح جو ہے وہ کہہ دے وے، تو اس کہنے سے وہ بیویاں حقیقت میں ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی حقیقی مائیں تو وہی عورتیں ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا، یعنی جس عورت کے پیٹ سے تمہارا جنم ہوا وہ ماں، اور یقیناً وہ زہار کرنے والے بہت بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو بہت ہی معاف کرنے والے بڑے بخشنے والے ہیں۔ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر وہ اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہتے ہو، یعنی بیوی کے ساتھ بیوی جیسا برتاؤ کرنا چاہتے ہو، ضرورت پوری کرنا چاہتے ہو، تو کفارے میں ان کی ذمہ داری میں ایک غلام کو آزاد کرنا ضروری ہے، اس سے پہلے کہ وہ دونوں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگاوے، اس کفارے کے حکم سے تم کو نصیحت کی جا رہی ہے، اس کفارے کے حکم سے تم کو نصیحت ہو جائے گی اور آئندہ تم ایسی غلطی نہیں کرو گے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھتے ہیں۔ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. پھر جس کو غلام یا باندی نہ ملے تو اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ دونوں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگاوے. پھر جس شخص کو روزے کی بھی طاقت نہ ہو تو اس کے ذمے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ احکام اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، بارڈر ہے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. یقین رکھو جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے. اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے صاف صاف آیتیں یعنی احکام اتار دی، اور کافروں کے لیے ایسا عذاب ہے جو ان کو رسوا کر کے رکھ دے گا. تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اللہ نے قبول فرما لی، سمیع قبول کرنے کے بعد قبول کر لی، اور قرآن کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. دیکھو جو لوگ شریعت کے احکام کی پابندی نہیں کرتے، مخالفت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا عذاب ہے. اسی لیے شریعت کا ویرودھ نہیں ہونا چاہیے. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. یہ عذاب اس دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ زندہ کریں گے، پھر جو اعمال انہوں نے کیے تھے وہ ان کو بتا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان سب اعمال کو شمار کر رکھا ہے، گن رکھا ہے، حالانکہ وہ خود اسے کر کے بھول گئے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے گواہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی پورے پوری خبر رکھتے ہیں. تو دراصل حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ اور اس کے اندر زہار کا مسئلہ یہ بیان کیا گیا اور بیان کر کے بتلایا گیا کہ جو لوگ دنیا کے اندر غفلت میں پڑے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کھلم کھلا گناہ کا کام کرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں رکھتے، قیامت کو یاد نہیں رکھتے، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو کام یہ لوگ دنیا میں کرتے ہیں، گناہ، برائی، اللہ کی نافرمانی، اور اس کو اہم بھی نہیں سمجھتے. آج دنیا میں انسان کی سب سے بڑی کوتاہی ہے کہ گناہ کو لوگ اہم نہیں سمجھتے، معمولی سمجھتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے. لوگ گناہ کرتے وقت ذہن میں ایسا سمجھتے بھی نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں. یاد رکھو اللہ کے یہاں یہ سب گناہ لکھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر عذاب ہوگا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی. اسی لیے کسی بھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. آج لوگ گناہ کرتے کہتے ہیں ایمان ہوں تھائی گیو، بے دھڑک جھوٹ بولتے ہیں کہ ایسا کہہ دینے کا. ارے بھائی گناہ گناہ ہے، سوچ سمجھ کر کے بولو. اور دوسری یحادون اللہ و رسولہ، اس کے اندر خوشخبری دی گئی ایمان والوں کو. جب تمام کافر لوگ ایک ساتھ مل کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، جس کو غزوہ احزاب کہا گیا ہے، تو اللہ نے خوشخبری دے دی، اے مسلمانوں گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ ان تمام کافروں کو ہلاک کریں گے، ان کو بھگا دیں گے، ان کو جگہ چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا، حالانکہ یعنی یہ لوگ ناکام ہوں گے اور یہ لوگ جو ہے کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ اور دیکھو اللہ تعالیٰ قد سمع اللہ، اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کے قبول ہونے کا یقین رکھنا چاہیے کہ ہم جو اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ جیسے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا یقین عطا فرمائے۔ عورتوں کے ساتھ محبت رکھو، محبت اور پیار کی باتیں بولو، لیکن بولنے کے اندر ذرا کنٹرول بھی رکھو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیوی امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے، عائشہ نام لیکن حمیرہ کہہ کر کے پکارتے تھے۔ تو اچھی طرح بولنا چاہیے، پکارنا چاہیے، لیکن محبت کے اندر بارڈر کراس کر کے عورت کو اپنی ماں جیسا، بہن جیسا، بیٹی جیسا ایسا بول کر کے کوئی گڑبڑی کھڑی نہیں کر ڈالنے کی۔ اللہ ہمیں احتیاط کی توفیق عطا فرمائے۔
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ یہ سورة المجادلة کی 7 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، کیا تم نے اس بات پر نظر نہیں کی، غور نہیں کیا، دھیان نہیں دیا کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتے ہیں، کہیں 3 آدمیوں کی خفیہ پرائیویٹ بات ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھے وہ اللہ تعالیٰ نہ ہو، اور 5 آدمیوں کی خانگی بات ایسی نہیں ہوتی جس میں اللہ تعالیٰ چھٹے نہ ہو، اور خفیہ چھپ چھپ کے بات کرنے والے اس 3 سے کم ہو یا 5 سے زیادہ ہو، وہ مشورہ کرنے والے جہاں کہیں بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے جو کچھ کیا وہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن بتلا دیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پوری طرح جانتے ہیں۔ یہاں آیت کے اندر 3 اور 5 کی بات آئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو 3 ہو کے 300 ہو، 5 ہو کے 5000 ہو، ہر ایک کی خانگی خفیہ میٹنگ مشوروں کو جانتے اور سنتے ہیں۔ دراصل منافقین گروپ نے ایک مرتبہ 3 آدمیوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف خانگی خفیہ بات کی مشورہ کیا، دوسری مرتبہ 5 منافقین نے مسلمانوں کو چیڑانے کے لیے آپس کے اندر چھپ چھپ کر کے بات کی، اس لیے آیت کریمہ کے اندر 3 یا 5 کا عدد آیا ہو یہ سمجھ کے اندر آتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو خفیہ بات خفیہ مشورہ کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہی باتیں کرتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور وہ آپس میں گناہ اور ظلم اور رسول کی نافرمانی کی باتیں چپکے چپکے کیا کرتے ہیں، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو ایسے الفاظ سے تم کو سلام کرتے ہیں جن الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے تم پر سلام نہیں بھیجا. یہ یہودی منافق لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر السلام علیکم ایسا بولتے تھے، اور ان کی لینگویج کے اعتبار سے اس کا میننگ ہوتا تھا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو جاوے، ایسی گستاخی کی بے ادبی کی بات یہ لوگ بولتے تھے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہم نبی کی بے ادبی والی بات جو کہتے ہیں اس پر اللہ تعالی ہم کو عذاب کیوں نہیں دیتے، جہنم ان کی سزا کے لیے کافی ہے، اس جہنم میں وہ لوگ داخل ہوں گے سو وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے کسی ضرورت سے خفیہ بات کرو تو گناہ اور ظلم زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی خفیہ بات مت کرو، اور نیک کام، دوسروں کو نفع پہنچانے کے کام اور تقویٰ کی باتوں کا آپس میں مشورہ کیا کرو، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا. انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقينا ایسی بری خفیہ خانگی باتیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غم یعنی رنج اور تکلیف کے اندر ڈال دیوے، اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ سماجی زندگی، ساموہک زندگی، اجتماعی زندگی جس کے اندر الگ الگ کام کے لیے مشورے مجلس ہوتی ہے، اس کے بارے میں ضروری آداب اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا دین کامل ہے، اسلام مکمل دین ہے، ہمارے دین کے اندر ہر چیز کی تعلیم موجود ہے. تو کسی کے ساتھ مشورہ کرنا ہو، کسی کے ساتھ کان میں بات کرنی ہو، پرائیویٹ بات کرنی ہو، خفیہ بات کرنی ہو، خانگی میں بات کرنی ہو، تو اس کے لیے کیا آداب ہے، کیا اصول ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بیان فرمائے. اب جو گستاخیاں یہودی لوگ کرتے تھے، منافق لوگ کرتے تھے، وہ گستاخیاں پہلے اچھی طرح سمجھ لو تو یہ آیت کی بات سمجھ میں اچھی طرح انشاءاللہ آ جائے گی. مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں میں اور مسلمانوں میں صلح تھی، لیکن یہودی لوگ جب کسی مسلمان کو دیکھتے تو اس کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ مسلمان کو دماغی طور پر، مینٹلی طور پر ٹارچر کرے، دماغی طور پر تکلیف دے وے، اس کے خیال اور وچاروں کو منتشر کر دے وے، ادھر ادھر کر کے اس کو پریشان کرے۔ اس لیے یہودی لوگ کیا کرتے، دیکھا کہ کوئی مسلمان ہے تو دو یہودی تین یہودی آپس میں ایک دوسرے کے کان میں خفیہ چپکے چپکے بات کرنے لگ جاتے تھے۔ اس کی وجہ سے وہ بیچارہ مسلمان یوں سمجھتا کہ میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، میرے خلاف کوئی ناپاک پلاننگ ہو رہی ہے۔ جیسے آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خاموخا فالتو دوسروں کو مینٹلی ٹارچر کرنے، پریشان کرنے کے لیے دو تین آدمی چپکے چپکے بات کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے مشورہ کرتے ہو، اور دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، دوسروں کی طرف انگلی کرتے ہیں، جیسا کہ وہ بیچارہ سامنے والا یوں سمجھے کہ ہمارے خلاف کوئی مشورہ ہو رہا ہے، ہمارے خلاف کوئی پلاننگ ہو رہی ہے۔ ایسا آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو منع کیا کہ بھئی ایسی شرارت مت کرو، کہ دوسروں کو مینٹلی ٹارچر مت کرو، دوسروں کو پریشانی ہو اس طرح خانگی میں خفیہ چھپ چھپ کر کے بات مت کرو۔ لیکن وہ یہودی کہاں سدھرنے والے تھے، وہ نہیں سدھرے، انہوں نے حضور کی بات کی طرف دھیان بھی نہیں دیا، اور جیسے ان کی پہلی شرارت تھی، بدماشی تھی، ویسی انہوں نے چالو رکھی۔ دیکھو خفیہ مشورہ جو ہوتا ہے، چھپ کر کے آپس کے اندر جو مشورہ ہوتا ہے، وہ عام طور پر اپنے خاص رازدار دوستوں میں ہوتا ہے۔ جو اپنے خاص دوست ہوئے، رازدار دوست ہوئے، پکے دوست ہوئے، ان کے ساتھ انسان چھپ چھپ کے مشورہ کرتا ہے۔ اور جس دوست کے بارے میں اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ وہ میرا راز کسی کو نہیں کہے گا، میری سیکرٹ بات کسی کو نہیں بتلائے گا، اسی دوست کے ساتھ آدمی خانگی میں مشورہ کرتا ہے۔ اور ایسے موقع پر ایسا پلان بنتا ہے کہ جس میں دوسروں کے اوپر ظلم کرنا ہو، کسی کو غلط طریقے سے قتل کر دینا ہو، کسی کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر لینا ہو، اس کے لیے لوگ چپکے چپکے آپس میں خانگی میں مشورہ چھپ کر کے بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت کے اندر صاف صاف لفظوں میں سنا دیا کہ تم جتنے آدمی، جتنے انسان چھپ چھپ کے مشورہ کرو گے، خانگی میں باتیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہوتے ہیں، اللہ سنتے ہیں۔ اگر تم تین آدمی آپس میں چھپ کے مشورہ کرو تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ چوتھے وہاں موجود ہے۔ پانچ آدمی اگر تم آپس میں چھپ چھپ کے مشورہ کرتے ہو تو سمجھو کہ چھٹے وہاں اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اور تین اور پانچ یہ طاق عدد ہے، وتر عدد ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ایک ہی عدد، ایک ہی وتر طاق عدد، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو آیت کے اندر فرمایا گیا کہ اس طرح چھپ چھپ کر کے مشورہ مت کرو کہ جس سے دوسرے آدمی کو تکلیف ہوئے، مینٹلی تکلیف ہوئے، دماغی طور پر الجھن ہوئے، اس طریقے سے چھپ چھپ کر خانگی میں مشورہ مت کرو۔ مدینہ میں جو منافق گروپ تھا وہ بھی اس طریقے سے آپس میں چپکے چپکے پلاننگ اور مشورہ کرتے تھے۔ تو آیت کے اندر صاف طور پر کہہ دیا گیا کہ تم لوگ اس طرح مشورہ مت کرو جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ اب ایک حدیث سنو بھائی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کنتم ثلاثۃً فلا یتناجا رجلان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس فإن ذلك يحزنه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ذرا دھیان سے حدیث سنا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ تین آدمی جمع ہوئے، تین ہی آدمی ہوئے، تو دو آدمی آپس میں چپ چاپ خانگی میں باتیں نہ کریں۔ اسی لیے کہ جب دو آدمی چپ چاپ آپس میں خانگی میں بات کریں گے تو وہ تیسرا آدمی بیچارہ اکیلا پڑ جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تین آدمی ہوئے تو دو آدمی تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں چپ چاپ باتیں نہ کرو۔ ہاں دوسرے آدمی آ جاوے جو وہ تیسرے آدمی کو کمپنی دینے والے ہو، تیسرے آدمی کو ساتھ دینے والے ہو، تیسرے آدمی کے ساتھ بات کرنے والے ہو، تب جا کر کے دو آدمی آپس میں بات کر سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں۔ کتنی بڑی بات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اندازہ لگاؤ۔ اس لیے کہ جب دو ہی آدمی آپس میں مشورہ کریں گے، دو ہی آدمی آپس میں بات کریں گے اور تیسرے کو سائٹ پر کر دیں گے تو اس کے دل کے اندر تکلیف ہوگی، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کو انجانا پن لگے گا، اس کے دل میں یہ شک آئے گا کہ یہ دونوں مل کر میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، یہ دونوں مل کر کے میرے ورودھ میں کوئی پلاننگ کر رہے ہیں اور مجھ سے بات کو چھپانا چاہتے ہیں، اس لیے یہ دونوں چپ چاپ خانگی میں بات کرتے ہیں۔ دیکھو سماجی زندگی کا کتنا بڑا کام کا مسئلہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اسی لیے یہ حدیث بہت اہم ہے، یہ آیت بہت اہم ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ کسی ایک آدمی کو تکلیف ہوئے اس طرح دو آدمی کو چپکے چپکے کان میں مشورہ نہیں کرنے کا، ورنہ تیسرے آدمی کو بیچارے کو دل کے اندر تکلیف ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ اہم بات سمجھو، آپس میں پرائیویٹ میں خانگی میں جب مشورہ ہوتا ہے، میٹنگ ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو بات چیت اچھے کاموں کی ہونی چاہیے، نیکی اور ثواب کے کام کی ہونی چاہیے، کوئی پریشانی کو دور کرنے کی بات ہونی چاہیے۔ آپس کے اندر چھپ چھپ کے مشورہ کرو، آپس میں چھپ چھپ کر کے باتیں کرو اور اس میں کسی کو تکلیف پہنچانے کی بات کرو، گناہ کی بات کرو، ظلم کی بات کرو، شریعت کے خلاف کام کا مشورہ اور پلاننگ کرو، تو ایسی پرائیویٹ مجلس بھی گناہ ہے، ایسی پرائیویٹ محفل بھی گناہ ہے، ناجائز ہے۔ جس مجلس میں بیٹھ کر کے لوگ گناہ کا مشورہ کرے، گناہ کی پلاننگ کرے، کسی کے خلاف باتیں کرے، یہ بھی گناہ کی چیز ہے۔ صاف بتلا دیا گیا کہ آپس میں مجلس، آپس میں مشورہ، آپس کی پلاننگ، نیک کام کرنے کے لیے ہونی چاہیے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے پرائیویٹ مجلس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم پرائیویٹ مجلس میں ظلم کا پلان بناؤ، کسی کو قتل اور مرڈر کرنے کا پلان بناؤ، تو اللہ سنتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں، اور قیامت کے دن تم کو اللہ سزا دیں گے۔ آج جنرلی جب لوگ آپس کے اندر اس طریقے سے مشورہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کا مقصد گناہ ہوتا ہے، گندی بات ہوتی ہے۔ تو یہ محفل بھی گناہ کی، یہ مشورہ بھی گناہ کا، اور اس پر عمل بھی گناہ، اور اللہ تعالیٰ نے سن لیا، فرشتوں نے لکھ لیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی سخت سزا دیں گے بھائی۔ اسی لیے بہت امپورٹنٹ یہ بات سمجھ لو، کوئی بھی خانگی جگہ پر بیٹھ کر چپ چھپ کر کوئی بھی پلاننگ اور مشورے کرو گے تو اللہ تو سن لیں گے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو پتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق نعوذ باللہ سزا دیں گے۔ اس کے بعد دیکھو، یہودی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، او تو شرارتی قوم، طوفانی قوم، بدماش قوم جو مدینہ میں یہودی تھے، وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط سلام کرتے تھے۔ دیکھو سلام تو بہت بڑی دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تم کو سلامت رکھے، اللہ تم کو رحمت دے، اللہ تم کو برکت دے، تین دعا ہو گئی۔ لیکن یہ یہودی لوگ آ کے کیا بول دے، السلام علیکم، دیکھو دھیان سے سنو، السلام علیکم، سام یہودی لینگویج میں میننگ ہوتا تھا موت، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یوں کہتے کہ اے محمد نعوذ باللہ تم مر جاؤ، تمہاری موت ہو جاوے۔ آج بھی بہت سے مسلمان پورا سلام نہیں بولتے، پورا سلام یوں بولو، السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن بہت سے مطلب السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے، پورے پورا میننگ بدل جاتا ہے۔ اور جب یہودیوں نے غلط سام کہنا شروع کیا تو مدینہ کے اندر جو منافق لوگ تھے وہ منافق لوگوں نے بھی ایسا کہنا چالو کر دیا، منافق بھی ایسی بات بولنے لگے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کرتے، گستاخی کرتے، اور وہ بھی حضور کی خدمت میں آ کے کہتے السلام علیکم، یعنی حضور کو بد دعا دیتے، کہتے محمد مر جاؤ تم، نعوذ باللہ، کیسی بیعت بھی کی بات بولتے۔ تو اس آیت نے ان کو منع کیا کہ اے منافقو، اے یہودیو، جب بھی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ تو اس وقت کے اوپر آ کر کے صحیح صحیح سلام کرو، صحیح لفظوں میں سلام کرو، جیسا سلام اللہ کے یہاں سے آیا، جیسا سلام آپ کو قرآن میں بتایا گیا۔ قرآن میں کیا سلام بتایا گیا، سلام علی المرسلین، تمام رسولوں پر سلام ہو، سلام علی عبادہ الذین اصطفى، اللہ کے چنے ہوئے سلیکٹڈ پسندیدہ بندوں پر سلام ہو، صلو علیہ وسلمو تسلیما، یہ سلام اللہ نے سکھلایا ہے کہ نبیوں کو ایسے سلام کرنے کا۔ لیکن یہ لوگ آ کر کے بے ادبی کرتے، گستاخی کرتے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ ایسی بے ادبی، ایسی گستاخی والا سلام مت کرو۔ اب اس میں ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہاں حضور کی مجلس چلتی ہوتی، حضور گھر میں ہوتے، یہودی آگئے، منافق آگئے، غلط طریقے سے سلام کرتے، اور بعض مرتبہ بھولے بھالے مسلمان جن کو معلوم نہیں کہ یہودیوں کی اس میں ناپاک پلاننگ ہے، یہودیوں کی ناپاک سازش ہے، منافقوں کی سازش ہے، منافقوں کی پلاننگ ہے، وہ بیچارے بھولے بھالے مسلمان بھی اسی طرح سام بول دیتے تھے، ان کو خبر نہیں، دھیان نہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السام علیکم، جس کا میننگ ہوتا تھا تمہاری موت ہو جاوے، ایسا غلط سلام کیا۔ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں موجود تھی، ماں عائشہ کو ہو گیا کہ یہ حضور کی گستاخی کر رہے ہیں، حضور کی بے ادبی کر رہے ہیں، اور حضور کے لیے نعوذ باللہ موت کی بد دعا کر رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے زوردار جواب چوپڑا، ان کو زوردار جواب دیا۔ کیا جواب دیا ماں عائشہ نے؟ السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، تم ہلاکت میں پڑو، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر ہوئے، اللہ کا غصہ تمہارے اوپر ہوئے۔ حضرت عائشہ نے ان کو زوردار کھڑی کی کھڑی سنا دی ان کو کہ تم اللہ کے نبی کو ایسا کہتے ہو، وہ موت کی بد دعا دیتے ہو، تم پر جو ہے موت آوے، تم پر اللہ کی لعنت اترے، تم پر اللہ کا غضب اترے۔ اللہ اکبر، حضرت عائشہ کا جواب بالکل صحیح تھا، جزاء سیئة سیئة مثلها، کوئی برائی کرے تو اس کی برائی کے بدلے میں ایسی برائی کر سکتے ہیں، یہ قرآن کا بتلایا ہوا قانون ہے۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بڑے اونچے اخلاق کے تھے، حضور نے تو یہ سکھلایا اور اللہ تعالی نے یہ تعلیم دی، فمن افا واصلح فاجره على الله، معاف کر دے وے اور حالت درست کر لے وے تو اللہ تعالی کے یہاں بہت بڑا ثواب ملے گا، بہت بڑی نیکی ملے گی۔ تو حضور نے فوراً ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روکا، ام المؤمنین کو، اور فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ بے حیائی والی بات کو پسند نہیں فرماتے، سخت باتوں کو پسند نہیں فرماتے، نرم بات اختیار کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں سنا وہ آپ کو کیا کہہ رہے تھے؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے سن لیا کہ وہ مجھے السلام علیکم بول رہے تھے، موت کی بد دعا دے رہے تھے، اور میں نے بھی ان کا درمیانی جواب دے دیا تھا، نیوٹل معتدل جواب دے دیا تھا، بدلہ لے لیا تھا، میں نے صرف کہہ دیا تھا علیکم، انہوں نے کہا السلام علیکم، تو میں نے ریپلائی کر دیا صرف علیکم، یعنی تم ہلاکت میں پڑو۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوگی اور میری دعا قبول ہوگی، اس لیے ان کی شرارت کا بدلہ ہو گیا، ان کی بدماشی کا بدلہ ہو گیا۔ دیکھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو کیسی نصیحت فرمائی کہ بھلے وہ یہودی بد دعا دے وے، بھلے وہ یہودی غلط بات کہوے، لیکن تم اس کے جواب میں شارٹ اینڈ سویٹ میں پتاؤ، مختصر جواب میں نمٹاؤ، تھوڑا جواب دے کے بات پوری کر لو، لمبا جواب مت دو۔ اتنا پیارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمل بتلایا۔ اس کے بعد جو ہے یہودیوں کی ایک غلط بات بھی اللہ نے نقل فرمائی، کیا فرمایا؟ کہ یہ یہودی لوگ ایسا سمجھتے ہیں اپنے دل کے اندر، ایسا سمجھتے ہیں اور آپس کے اندر بات کرتے وقت ایسا کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے سچے رسول ہے؟ وہ یہودی تو حضور کو اوپنلی تو مانتے ہی نہیں تھے، ظاہر میں تو مانتے ہی نہیں تھے، تو آپس میں وہ لوگ بات کرتے تھے اور ان کے دل میں بھی یہی وچار خیال آتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے سچے رسول ہے؟ نہیں نہیں، یہ سچے رسول نہیں ہے، وہ ایسا کہتے تھے. پھر کیا کہتے؟ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں، ان کو ہم بد دعا کرتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر تو اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آتا. اگر یہ سچے نبی ہوئے اور ہم ان کی گستاخی کرے، ہم ان کی بے ادبی کرے، تو فوراً اللہ کے یہاں سے عذاب آ جانا چاہیے، لیکن ہمارے اوپر تو عذاب آتا ہے نہیں. تو آیت کے اندر جواب دیا گیا، جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دوسری بھی بہت ساری حکمت ہوتی ہے، دوسری بہت ساری مصلحت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے فوراً عذاب نہیں آتا. اس کا میننگ یہ مت سمجھنا کہ اللہ کا عذاب بالکل نہیں آئے گا. آج دنیا میں بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ میں نے گناہ کیا نے کوئی عذاب تو آیا نہیں. ارے بھائی، اللہ تجھے ٹائم دے رہے، اللہ تجھے مہلت دے رہے. ہاں، اللہ چاہے تو فوراً عذاب دے، لیکن اللہ تجھے سدھرنے کا، توبہ کرنے کا چانس دے رہے، موقع دے رہے. اگر فوراً اللہ کا عذاب نہیں آتا تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ بالکل عذاب نہیں دیں گے. اگر تو نے توبہ نہیں کی، اگر تو نہیں سدھرا، تو اللہ تعالیٰ تجھے کبھی نہ کبھی عذاب دیں گے، کبھی نہ کبھی پکڑیں گے. اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی، حسبہم جہنم، ان کو سزا دینے کے لیے جہنم کافی ہے. جہنم میں وہ داخل ہوں گے اور وہ جہنم بہت بری رہنے کی جگہ ہے. اور فرمایا گیا کہ آپس میں جب مشورہ کرو، چھپ چھپ کر کے بات کرو، خانگی میں میٹنگ کرو، پرائیویٹ میٹنگ کرو، تو پرائیویٹ میٹنگیں کیسی ہونی چاہیے؟ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، دوسروں کو راحت پہنچانے کے لیے، تقویٰ کی باتوں کے لیے. ہاں، تقویٰ کی باتوں کے لیے مشورہ کرو. اور فرمایا گیا کہ ہر جگہ اللہ سے ڈرو، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن جانا ہے. شیطان انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ شیطان جو ہے نا، شیطان اللہ کا ڈر سے دور کر دیتا ہے. شیطان یہ چاہتا ہے، بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، تاکہ مسلمانوں کو تکلیف میں ڈالے، مسلمانوں کو رنج میں ڈالے، مسلمانوں کو غم میں ڈالے. یہ شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے. اور یاد رکھ لو، اللہ کی مرضی کے بغیر شیطان مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. یعنی شیطان کے بہکانے سے، شیطان کے گمراہ کرنے سے، اگر دشمنوں نے تمہارے خلاف کوئی پلاننگ کر دی، تمہارے خلاف سازش کر دی، تمہارے خلاف کوئی گندا پلان بنا لیا، تو بھی اللہ کی مرضی کے بغیر تمہارا کچھ نہیں بگڑ سکتا، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. اسی لیے دنیا کے اندر بہت سی سازشیں پلاننگیں ہوتی ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، بہت سی پلاننگ سازشیں رات دن لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان کی سازشوں سے بچا بچا کے رکھتے ہیں. تو دیکھو، کوئی بھی شیطان کسی دشمن کو تیار کرے اور وہ دشمن کسی مسلمان کے خلاف پلاننگ کرے، تو وہ پلاننگ اللہ کی مرضی کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. اللہ چاہیں گے تو کامیاب ہوگی، اللہ نہیں چاہیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گی۔ اسی لیے اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو۔ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ پر جو بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا کام بنا دیں گے۔ کتنی پیاری ہدایت اس کے اندر دی گئی۔ لہذا آج کی مجلس سے یہ سیکھ کے اٹھو کہ خانگی میٹنگ، پرائیویٹ میٹنگ اچھے کام کے لیے ہونی چاہیے، ظلم کے لیے نہیں ہونی چاہیے، کسی کا مرڈر کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح اگر پرائیویٹ مجلس کرو گے، کسی پر ظلم کرنے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے، کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کرنے کے لیے، تو یہ شیطانی مجلس ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات سمجھو، کسی ایمان والے کو تکلیف پہنچے اس طرح اشارے بازیاں نہیں کرنے کی۔ دو آدمی اس طرح خانگی بات نہ کرے کہ تیسرے کو تکلیف پہنچے، نہیں 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 نہیں۔ کسی مسلمان کو مینٹلی ٹارچر نہیں کرنے کا، مینٹلی تکلیف نہیں دینے کی۔ کسی کو مینٹلی تکلیف ہوئے اس طرح کی باتیں اور ایسے کام بھی نہیں کرنے کے۔ یہ بہت اہم ہدایت اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر ہم کو عطا فرمائی ہے۔ اور بتایا گیا کہ یہ تو یہودیوں کی عادت ہے، یہودیوں کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر مسلمانوں کو ستانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ منافق لوگ ایمان والوں کو پریشان کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ جو سچا مسلمان ہو، پکا مسلمان ہو، مخلص مسلمان ہو، وہ کبھی ایسا گناہ نہیں کرے گا۔ اس طرح کی باتوں سے اپنے سماج کو بچا بچا کر کے رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرماوے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ سورۃ المجادلہ کی 11 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اے ایمان والو، جب تم کو کہا جائے کہ مجلس میں دوسروں کے لیے جگہ کی گنجائش پیدا کرو تو جگہ کھول دیا کرو، یعنی جگہ میں وسعت گنجائش کر دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں وسعت پیدا کریں گے اور دنیا میں بھی روزی میں برکت ملے گی۔ اور جب تم کو کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں، ان کے اور جن کو علم دیا گیا ہے، ان کے درجوں کو اللہ تعالیٰ بلند کریں گے، اونچا کریں گے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی تنہائی کی بات سے پہلے مسکینوں کو خیرات کر دیا کرو۔ یہ صدقہ دینا تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور صاف ستھرا طریقہ ہے۔ ہاں اگر تمہارے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، بڑے ہی مہربان ہیں۔ اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
کیا تم ڈر گئے کہ تنہائی میں بات کرنے سے پہلے صدقہ دے دیا کرو؟ اب جب تم ایسا نہیں کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا سو تم نماز کو قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
کیا تم نے ان منافق لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسی قوم یعنی یہود سے دوستی رکھتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ غصے ہوئے؟ وہ لوگ پوری طرح تم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں اور نہ ان کافروں میں سے ہیں، وہ لوگ خود بھی جانتے ہوئے جھوٹی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں.
اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون.
اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، یقیناً وہ بہت ہی برے کام کر رہے ہیں، یقیناً بہت ہی برے ہیں جو کام وہ لوگ کر رہے ہیں. تو سورۃ المجادلہ چل رہی ہے. کل بھی آپ کو اس سے پہلے بھی مجلس میں بتایا گیا تھا کہ اس سورت کے اندر بہت ہی اہم ادب کے مسائل اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بیان فرما رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اب ایک اور خاص بات جو ان آیتوں میں بیان کی گئی، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفہ مسجد میں تشریف رکھتے تھے. صفہ مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف رکھتے ہیں حضور مجلس کے اندر، بہت سارے لوگ مجلس کے اندر موجود ہے، یہ مجلس چل رہی ہے. اس مجلس کے اندر ایسا ہوا کہ جو مجلس چل رہی تھی مجمع بھی زیادہ تھا، تھوڑی دیر کے بعد بدری صحابہ آئے، جو صحابہ بدری کہلاتے ہیں، بدری صحابہ کا بڑا اونچا مقام تھا. جب یہ آئے تو ان کو مجلس میں جگہ نہیں ملی اور ابھی لوگوں کو جانکاری نہیں تھی، معلومات نہیں تھی، اس لیے لوگ ان کے آنے کے اوپر آپس میں مل مل کے دب دب کے بیٹھنے کی کوشش بھی نہیں کی، تو یہ بدری صحابہ کھڑے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو حضور نے پہلے سے مجلس میں موجود بعض لوگوں کو کہا کہ بھئی تم اٹھ جاؤ تاکہ ان کے لیے جگہ ہو جاوے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیر ہے، سب کے بڑے ہیں، حضور فرما دیوے فوراً مان لینے کا، لیکن منافقین لوگوں نے ٹون مارنا چالو کیا کہ دیکھو یہ کیسا انصاف، پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو اٹھا دیا اور دوسروں کو بٹھایا. اس طرح غلط ٹون مارنا منافقوں نے چالو کیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عزت اور اکرام سے فرمایا تھا کہ جو اپنے بھائی کے لیے جگہ بنا دیوے اللہ اس پر رحم کرے، یعنی جو لوگ مجلس میں بعد میں آئے،
مجلس فل ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بنا دیوے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے رحم فرماوے۔ بس اللہ کی رحمت کی بات سنی، سب نے فٹافٹ فٹافٹ جگہ کھول دی۔ اب ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے جو جگہ کھولی، جگہ بنائی، وہ کافی نہ ہوئے، پھر بھی کچھ لوگ کھڑے ہوئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے جگہ ہی نہیں کھولی، جگہ ہی نہیں بنائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھانے کے لیے بعض لوگوں کو کھڑے ہونے کا حکم دیا کہ بھائی دیکھو، تم کو کہا کہ مل کے بیٹھ جاؤ، پھر بھی جو ہے جگہ ہوئی نہیں بڑے بزرگوں کے لیے، یا یہ کہ جو ہے جگہ کی نہیں بنائی نہیں، تو حضور نے ان کو اٹھ جانے کا حکم دیا تاکہ وہ آئندہ کے لیے ادب سیکھ لیوے کہ بھائی کوئی بڑا آ جاوے، کوئی اہم آدمی آ جاوے، تو ان کے لیے جگہ بنا دینی چاہیے۔ یہ بہت بڑا ادب ہے۔ اب ہم لوگوں کو اس آیت سے یہ سیکھنے کو ملا کہ مثلاً اپنی مسجد ہے، مسجد میں پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، کچھ دوسرے لوگ آ گئے، تو جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ان کو مل مل کے بیٹھ جانا چاہیے، جھڑ جھڑ کے بیٹھ جانا چاہیے، دب دب کے بیٹھ جانا چاہیے، پانس پانس میں بیٹھ جانا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے جگہ ہو جاوے اور دوسرے لوگ بھی نورانی مجلس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو آیت میں وعدہ فرمایا کہ جو لوگ آپس میں مل مل کے بیٹھیں گے، دوسروں کی جگہ بنا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر بھی جنت میں ان کے لیے جگہ کریں گے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ ان کے لیے وسعت اور برکت پیدا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات! آج ہم لوگ چاہتے ہیں کہ روزی ہماری چوڑی ہو جاوے، روزی ہماری بڑی ہو جاوے، دولت ہماری چوڑی بڑی ہو جاوے، ہمارا بزنس کاروبار چوڑا اور بڑا ہو جاوے، تو اس کا یہ بہترین طریقہ بتلایا گیا کہ تم دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جنت میں بھی وسعت کریں گے اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ وسعت اور برکت عطا کریں گے۔ اور حدیث سنو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے۔ ایک آدمی پہلے سے بیٹھا ہو تو اس کو اٹھ، پھر وہاں جا کے بیٹھ گئے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بیٹھے ہیں اور کوئی دوسرا آ گیا تو ذرا کھسک جانے کا، ادھر ادھر ہو جانے کا، اور آنے والے کے لیے جگہ کر دینے کی۔ پھر ایک مسئلہ اور سمجھو، مجلس کے جو امیر ہوتے ہیں، مجلس کے اندر جو مین آدمی ہوتے ہیں، مجلس کے اندر جو انتظام ویوستھا کرنے والے ہوتے ہیں، مینجمنٹ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اگر کسی کو کہوے کہ بھائی آپ ذرا اٹھ جائیے، یہ بڑے بزرگ آئے ان کو جگہ دے دو، یہ امپورٹنٹ آدمی آئے ہیں ان کے لیے یہاں بیٹھنا ضروری ہے، ان کو جگہ دے دو، اگر مینجمنٹ کہوے اور ویوستھا کرنے والے کہوے، مجلس کے مین آدمی کہوے، تو مان لینا چاہیے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ مجلس کے اندر جو مین آدمی ہے وہ کسی خاص کام کے لیے کسی کے ساتھ پرائیویسی کرنا چاہے، پرائیویٹ میں خانگی میں بات کرنا چاہے، یا کچھ لوگوں کے ساتھ راز کی بھید کی بات کرنا چاہے، اور کوئی دوسری جگہ نہ ہوئے تو وہیں پر دوسرے لوگوں کو ہٹا کر کے پرائیویٹ میں مجلس کرنا چاہے، تو دوسرے لوگوں کو ہٹ جانا چاہیے۔ البتہ ایک تیسری حدیث بھی سنا، جو آدمی مجلس میں نیا آیا وہ اپنی جگہ کرنے کے لیے دوسرے کو اٹھا دے یہ جائز نہیں ہے کہ چل تو اٹھ مجھے بیٹھنے کی جگہ دے یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر ادب سے کہوے محبت سے کہوے بڑے لوگ کہوے ذمہ دار لوگ کہوے انتظام کرنے والے کہوے اکرام سے کہوے تو بہت اچھی بات ہے. گویا کہ اگر کسی کو مجلس سے اٹھانا ہو تو اس طریقے سے کہو کہ اس کا انسلٹ نہ ہوئے اس کی توہین نہ ہوئے اس کی بدنامی نہ ہوئے کہ دیکھ تجھے اٹھا کے روانہ کر دیا نے دوسرے کو بٹھا دیا نے ایسا نہیں ہوئے بہت اکرام اور ادب سے کہنا چاہیے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو قصہ سنایا کہ صفہ مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مجلس کی پوری جگہ بھر گئی تھی اتنے میں بدری صحابہ آ گئے اور جگہ نہیں تھی اس لیے کھڑے رہے. تو پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرلی حکم دیا کہ بھئی ذرا کھسک جاؤ مسجد میں جگہ پیدا کرو اور ان کو بیٹھنے کی جگہ دو. اور بعض لوگوں کو حضور نے خاص کہا بھئی آپ لوگ ذرا اٹھ جاؤ اور ان کو آنے کے لیے جگہ دو. اس لیے کہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کی مجلس ہے کسی بڑے آدمی کی مجلس ہے تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت وہاں رہتے ہیں تو اگر ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دے وے اور باہر سے آئے ہوئے نئے لوگوں کو چانس دیا جائے ان کو موقع دیا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا چونکہ دوسرے لوگ وہ تو ہمیشہ وہیں رہتے ہیں وہیں کھاتے پیتے ہیں وہیں بیٹھتے ہیں. اب کوئی باہر سے بڑے لوگ آ گئے تو ان کے لیے ان کو ذرا کہ بھائی آپ لوگ ذرا اٹھ جاؤ تاکہ یہ باہر سے آئے ہوئے امپورٹنٹ لوگوں کو چانس ملے موقع ملے تو اس میں کوئی نقصان بھی نہیں کوئی بری بات بھی نہیں کہ بھائی ابھی ہم کو ہٹا رہے ہیں تو دوسرے وقت پر ہم کو تو چانس ملنے ہی والا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھسکنے کا نام ہی نہیں لیتے تو ایسے لوگوں کو ادب سکھانے کے لیے بعض مرتبہ اٹھ جانے کا حکم بھی کرنا پڑتا ہے کہ بھائی تم ذرا اٹھو نے دوسروں کے لیے جگہ کرو تو بہت رسپیکٹ اور ادب سے دوسروں کو یہ بات کہنے کی. تو خلاصہ میں آپ کو سناؤں جو ان آیت اور حدیث سے ہمارے سامنے آیا ہے. پہلی بات خلاصے کی کوئی مجلس چل رہی ہے اور بعد میں کچھ لوگ آئے مجمع نیا آیا تو نیا آنے والا مجمع کے لیے ہمیں جگہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے آپس میں مل مل کے بیٹھ جاوے دب دب کے بیٹھ جاوے پاس پاس میں بیٹھ جاوے اور بعد میں آنے والے مجمع کے لیے جگہ کر دینی چاہیے. بعض لوگوں کو جو ہے نا بہت چوڑے نے پوڑے ہو کے بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے وہ دوسروں کو جگہ نہیں دیتے تو ایسے لوگوں کے لیے اس آیت میں حدیث میں نصیحت ہو گئی. یہ پہلی بات. دوسری بات کیا کہ جو لوگ دیر سے آوے بعد میں آوے وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو اٹھا نہیں دیوے کہ دیر سے آ کر بعد میں آ کر جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ان کو زبردستی نہیں اٹھا دیوے کہ چل تو اٹھ مجھے بیٹھنے دے ایسا نہیں کہوے. تیسری بات مجلس میں جو مین آدمی ہیں امیر صاحب بزرگ صاحب مین ذمہ دار یا ویوستھا کرنے والے انتظام کرنے والے اگر ان کو ایسا لگے کہ بھائی ضرورت ہے تقاضا ہے یہ جو بعد میں مجمع آیا بعد میں مہمان آئے ان کو بٹھانے کا تو وہ بہت ادب اور اکرام سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ابھی آپ لوگ بہت پہلے سے بیٹھے ہیں ذرا آپ لوگ ہٹ جاؤ ذرا باہر آ جاؤ تاکہ یہ نئے آئے ہوئے لوگوں کو جگہ ملے. جیسے کہ ہاسپٹل کے اندر روم ہے اب اس میں پہلے سے چار آدمی ہیں اب دوسرے دو چار نئے آدمی آئے تو پہلے والے چار کو ہٹا دو تاکہ دوسرے دو کو جگہ ملے. छोटे से रूम में मजलिस हो रही है, पहले से चार पांच आदमी बहुत देर से बैठे हुए, भाई अब आप पांच लोग बाहर आओ तो दूसरे पांच लोगों को चांस मिले, ऐसी तरतीब बनाना जायज है। और चौथी बात ये समझो कि कुछ लोग पहले से बैठे हुए हैं और कोई आदमी बाद में आवे तो बीच में जबरदस्ती घुस न जावे बल्कि एक किनारे के ऊपर बैठ जावे। हदीस में बुखारी शरीफ में हदीस है कि तीन आदमी एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस मुबारक थी। अब जब ये लोग आए तो मजलिस में जगह नहीं मिली तो एक कोने में जाकर वो साइड पर बैठ गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ की, कितने अच्छे लोग हैं, कितने समझदार लोग हैं कि एक तरफ आके बैठ गए। आजकल बहुत से लोगों को जो है ना अपना मकाम अपना मर्तबा लोगों को दिखाने का शौक छूटता है। क्या करेंगे, एक तो महफिल में देर से आएंगे, फिर चाहेंगे कि हम सबसे आगे रहवे सबसे आगे बढ़ जावे, ये गलत तरीका है। आप मजलिस में देर से आए तो पीछे जहां जगह मिली वहां बैठ जाओ। अगर मजलिस का निजाम करने वाले व्यवस्थापक मैनेजमेंट लोगों को लगेगा कि आपको इंपॉर्टेंट आदमी है आपको ऊपर बिठाना है, वो खुद आपको ले जाएंगे, लेकिन आप क्यों जबरदस्ती घुसने की बात करते हो। पांचवी बात इंपॉर्टेंट समझो, दो आदमी बैठे हुए हैं तो उनकी परमिशन के बगैर जबरदस्ती बीच में जाके घुस के बैठ नहीं जाने का। दो भाई दो दोस्त मियां बीवी कहीं बैठे हुए तो तीसरा आदमी बीच में टपक के जाके बैठ पड़ा, ये भी गलत तरीका है, इसके शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस है, ला यहिल्लु लिरजुलिन अयुफर्रिक बैन इस्नैन इल्ला बिइज़्निहिमा, किसी भी आदमी के लिए हलाल नहीं है कि दो आदमी जो पहले से मिलजुल के बैठे उनके दरमियान में जुदाई करे और बीच में घुस जावे, ये बिल्कुल जायज नहीं है। तो बाद में आने वालों के लिए मसलन जुमा का मजमा है, ईद का मजमा है, या कोई नेकी की मजलिस चल रही है, सबक की मजलिस है, और उसके अंदर कोई बाद में आ गया तो बाद वालों के इकराम का भी तकाजा ये है कि उनके लिए जगह कर देवे। अगर मजलिस में और जगह में रूम में तंगी हो तो दिल चौड़ा कर देवे। इसलिए अपने यहां बोलते हैं ना कि भाई दिल बड़ा रखो तो सब जगह हो जाएगी। चाहे मस्जिद छोटी है, मीटिंग की जगह छोटी है, हॉल छोटा है, लेकिन दिल बड़ा है, सबकी जगह हो जाएगी। तो दिल बड़ा रखो और सामने नए आने वालों को लगेगा कि लोगों ने हमारा इकराम किया और हमको खुशी से बैठने की जगह दे दी। और अगर कभी किसी मसलियत से हमको कहे कि भाई तुम उठ जाओ तो उठ जाने का, उसको जो है खुशी खुशी उठ के निकल जाने का, फिर वहां जिद्दी बनकर के बैठ नहीं जाने का। उसके बाद एक और खास इंपॉर्टेंट समाजी जिंदगी की बात समझो, बास मालदार लोग हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और आकर के बहुत देर तक हुजूर के साथ खानगी में बातें करते थे। अब जो गरीब सहाबा होते थे उनको बात करने का मौका कम मिलता था और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ होती थी कि ये बड़े लोग आकर के देर तक बैठे रहे तो हुजूर को भी तकलीफ होती और बैठकर देर तक चुपचाप बातें हुजूर के साथ करे तो हुजूर को भी तकलीफ होती थी। और यहूदी लोग और मुनाफिक लोग हुजूर के पास आते और बगैर जरूरत के आकर हुजूर के साथ खानगी में बातें बातें करते रहते थे और इस तरह करने का एक मकसद ये होता था कि मेरा हुजूर की नजर में कितना बड़ा मकाम और मर्तबा है देख लो, मेरी हुजूर की नजर में कितनी इज्जत है देख लो, मैं कितनी देर से प्राइवेट में हुजूर से मीटिंग कर रहा हूं, कैसा मेरा मकाम होगा, ये दिखाने के लिए भी लोग ऐसा धंधा करते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो है एक अजीब कानून बयान फरमाया, अजीब कानून। क्या कानून बयान फरमाया? सदका करो, सदका। क्या मतलब सदका का? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस मुबारक जो होती वो सब लोगों के लिए होती, कि सब लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फायदा उठावे, सब लोगों को हुजूर की मजलिस से फायदा उठाने का हक है। अब बाज लोग आकर के प्राइवेट में बात करना चाहते तो हुजूर उनको बात करने का वक्त देते, लेकिन किसी को प्राइवेट में बात करने का जो अगर मौका देना हो तो उसके लिए बहुत वक्त चाहिए और मेहनत भी बहुत। जैसे कि 300 आदमी है समझो, अब 300 के 300 आदमी के लिए आप आधे घंटे का बयान कर दो, सबको एक साथ फायदा हो गया। लेकिन 300 आदमी यूं कहे कि मुझे प्राइवेट में बात करनी है, अब हरेक को 3 मिनट भी अगर देवे, 300 आदमी को 3 मिनट, तो गुणाकार करो कितने घंटे चाहिए, कितना वक्त चाहिए, कितना ज्यादा वक्त चाहिए। तो ये बहुत गलत तरीका है और तकलीफ भी होती है। तो अगर कोई इम्पोर्टेंट मशवरा है, कोई इम्पोर्टेंट बात है, उसके लिए प्राइवेट में टाइम मांगे, तन्हाई में टाइम मांगे तो ठीक है, लेकिन ये तो कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं, खामोखा बस ऐसे ही हुजूर के साथ तन्हाई में प्राइवेट में बातें कर रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारा हुजूर के पास कैसा मकाम और मर्तबा है, हुजूर को भी तकलीफ, जनरल पब्लिक को भी तकलीफ, मजलिस भी लंबी लंबी हो जाती, हुजूर को भी काम में डिस्टर्ब होता। तो जब ये, तो अल्लाह ताला ने कानून बयान फरमाया कि अब जिसको भी हुजूर के साथ प्राइवेट में बात करनी हो, खानगी मीटिंग करनी हो, तो वो सदका देवे पहले, सदका। जैसे आप देखते हैं ना दुनिया में बड़े बड़े वकील लोग बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए 5-5 मिनट की फी लेते हैं कि 5 मिनट के इतने रुपये, 10 मिनट के इतने रुपये, अरे टेलीफोन पर बात करने के लिए पैसे लेते हैं। ये जो बड़े बड़े वकील लोग हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह के, उनके पास फोन पर भी अगर कोई बात करनी हो तो पहले उनके अकाउंट में इतने हजार इतने लाख रुपए ट्रांसफर करो, फिर फोन पर वो बात करेंगे। उनके ऑफिस में जाके बात करनी हो तो मिनट मिनट के हिसाब से उनकी फी होती है। अल्लाह अकबर। तो क्या अल्लाह के नबी, उलमा, मुफ्तियान किराम, दीन वाले यही लोग मोफत के हो गए? यही लोग सस्ते और बेकार हो गए कि जो भी आदमी जब भी चाहे घुस जावे, निलंबी लंबी फालतू फालतू खानगी बातें करे, पूरी पब्लिक को तकलीफ, जनरल मजमे को तकलीफ, और खुद जिनके पास टाइम लेकर गए उनको तकलीफ। तो अल्लाह ताला ने कानून बयान किया कि पहले सदका करो, पेनल्टी दो। अल्लाहु अकबर। देखो अल्लाह की तरफ से जो है ना, जो बात कही गई उसमें भी फायदा, एक फायदा उसका ये कि सदका करना नेकी है और नेकी करने से गुनाह माफ हो जाते हैं। तो गोया के जो मालदार लोग हुजूर के साथ बात करना चाहे और बात करने से पहले सदका करेंगे तो उनके गुनाहों का कफारा और माफी भी हो जाएगी। और दूसरा फायदा ये कि फकीरों को सदका मिल जाएगा। तो अल्लाह की तरफ से जो कानून आया उसमें फकीरों का भी फायदा है और खुद मालदार लोगों का भी फायदा हो गया कि सदके की बरकत से उनके गुनाह माफ होंगे और फकीरों का काम बन जाएगा। अजीब कानून आ गया। حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس آیت پر عمل کرنے کا موقع ملا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خانگی میں بات کرنے کے لیے آئے تو ایک دینار یعنی سونے کا سکہ حضرت علی نے پہلے صدقہ کیا, خیرات کیا, اور اس کے بعد انہوں نے حضور کے ساتھ خانگی میں تنہائی میں بات کی. اب یہ جو قانون آیا حضرت علی نے عمل کیا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے, اور اللہ کا شکر ادا کر کے کیا بتلاتے تھے کہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ جس پر صرف میں نے عمل کیا, میرے سوا کسی اور نے عمل نہیں کیا. اور وہ آیت کون سی؟ یہی آیت کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرائیویٹ میں, تنہائی میں, خانگی میں میٹنگ کرنی ہو تو پہلے صدقہ کرو اور پھر نبی کے ساتھ پرائیویٹ میٹنگ کرو. تو حضرت علی نے صدقہ کیا, حضور کے ساتھ پرائیویٹ میٹنگ کی. اب اس صدقے کا جو قانون آیا اس کا فائدہ کیا ہو گیا کہ مسلمان ایمان والے ان کو دل سے حضور سے محبت, وہ صدقہ کر کے حضور سے بات کرتے لیکن لمبی لمبی مجلسیں نہیں کرتے, جتنا اپنا کام شارٹ میں ٹک میں پتا دیتے تھے. اور منافقین لوگ ان کو بھی جو ہے یہودی لوگ ان کو بھی تنبیہ ہو گئی, اس لیے کہ اگر وہ ادھر ادھر کرنے جائیں گے تو ان کے نفاق کا بھانڈا کھل جائے گا. تو یہ صدقہ کرانے اصل مقصد نہیں تھا, بلکہ منافق لوگ جو اس طریقے کا غلط کام کرتے تھے ان کو غلط کاموں سے روکنے کی ایک بہترین تدبیر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آئی. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قانون روک دیا گیا. چونکہ بڑا مشکل کام ہے کہ بھائی صدقہ کرو اور پھر بات کرو, تو یہ تو دنیا کے جو ہے ہر انسان کے لیے یہ آسان نہیں ہے, مشکل ہے. خاص طور پر غریب لوگ اور کمزور قسم کے ایمان والے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا کوئی پرائیویٹ مشورہ کرنے آوے, کوئی خانگی بات کرنے کے لیے آوے اور ان کے پاس پیسے نہ ہوئے تو وہ بیچارے کیسے جو ہے حضور کے ساتھ پرائیویٹ میں بات کر سکیں گے, اور ان کا کام رک جائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ قانون واپس لے لیا. اور یہ آیت قرآن میں موجود ہے لیکن اس کے اوپر اب عمل کرنے کا حکم باقی نہیں رہا. تو دیکھو بھائی یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ کسی بھی اللہ والوں کے پاس جاؤ, کسی بھی عالم کے پاس جاؤ تو جتنی آپ کی ضرورت ہے اور جتنا وہ خوشی خوشی قبول کرے اتنا ان کے ساتھ پرائیویٹ میں بات کرو. ورنہ عام مجلس جو ہوتی ہے نا, جنرل مجلس, اسی سے فائدہ اٹھاؤ, اس سے زیادہ فائدہ پہنچے گا. وہاں دیوبند میں جب ہم چھتہ مسجد میں ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے یہاں حاضری کی سعادت ہوتی تھی تو رمضان میں جب حضرت کا بیان ہوئے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سو رہے ہوئے بیان میں نیند نکالے, استنجا لگ جاوے, ادھر ادھر باتیں کرتے بیٹھے, اور جب مجلس ختم ہو گئی, پردہ ڈال دیا تو آ کر کے خادموں کو کہ حضرت سے خانگی میں بات کرنی ہے, حضرت سے پرائیویٹ میں بات کرنی ہے, خانگی میں خاص کام ہے. اس طریقے سے اندر گھس کے جو ہے ٹائم برباد کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. آج بھی ایسی قوم دنیا میں ہے جو بزرگوں کے بیان میں دھیان سے بیٹھیں گے نہیں, سبق کی مجلس میں دھیان سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے, اور وہ یوں چاہتے کہ ہم کو پرائیویٹ میں ٹائم ملے تاکہ لوگوں کو دکھاوے نا کہ حضرت کے یہاں ہمارا کتنا مرتبہ ہے, حضرت تو ہم کو پرائیویٹ میں بلاتے ہیں, حضرت تو ہمارے ساتھ پرائیویسی کرتے ہیں. ارے ارے ایسے سب گندے چکروں میں مت پڑو. جو ہے کوئی ضرورت ہو تو مالدار غریب ہر آدمی برابر ہے کہ تنہائی میں اللہ والوں سے, علم والوں سے, علماء سے, مفتیوں سے خانگی میں بات پوچھے, بات سیکھے, जरूर बस प्राइवेट मसले होते हैं, उसके लिए प्राइवेट में सवाल करना पड़ता है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत कि जो है खामोखा फालतू बगैर जरूरत के प्राइवेट में मजलिसें करें, और वो भी लंबी लंबी मजलिस, बार 50-100 आदमी इंतजार कर रहे हैं और ये तन्हाई में बैठ के बुजुर्ग का दिमाग चाट रहे हैं, ये तरीका गलत है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि बुनियादी जो आमाल है, नमाज की पाबंदी, जकात देते रहना, अल्लाह रसूल की इताअत करना, ये दीन के बुनियादी काम है, ये दीन के बुनियादी आमाल करते रहो, अल्लाह ताला तुम्हारे जाहिर के छुपे हुए तमाम आमाल को अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी हो गई ना कि ये कानून अल्लाह ताला ने वापिस ले लिया, वताब अल्लाहु अलैकुम, ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है। वाकईतन अगर आज भी ये कानून होता ना तो बहुत भारी पड़ जाता है। लोगों का मामला ऐसा है कि दुनिया में किसी लॉयर के पास वकील के पास जाने के लिए पैसे खर्च करते हैं, लेकिन डॉक्टर को भी पैसे देने पड़ते हैं चेकअप कराने के, उनसे सलाह मशवरे लेने के। और आप देखते हैं कि अलग अलग कंसल्टेंट होते हैं, इंश्योरेंस कंसल्टेंट और जो है इनकम टैक्स के कंसल्टेंट, सब लोग फी लेते हैं, सब फी लेके बात करते हैं, कोई मुफ्त में नहीं करता। तो क्या ये उलमा मुफ्तियाने किराम दीनदार ही इतने सस्ते हो गए? नहीं नहीं, ये आयत करीमा हमको सबक दे रही है कि मुसलमानों को अदब और इकराम से पेश आना चाहिए, किसी का वक्त खुद भी बर्बाद न करे और खुद भी जो है खामोखा किसी के पीछे न पड़े। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमावे।
अलम तर इलल लदीना तवल्लौ कौमन गदिब अल्लाहु अलैहिम मा हुम मिनकुम वला मिनहुम ويحلفون على الكذب وهم يعلمون। ये सूरह मुजादला की 14 नंबर की आयत है। अल्लाह सुबहानहु व ताला के पाक इरशाद का खुलासा है, क्या तुमने उन मुनाफिक लोगों को नहीं देखा जो ऐसी कौम यानी यहूदियों से दोस्ती रखते हैं जिन पर अल्लाह ताला गुस्से हुए? वो लोग पूरी तरह तुम मुसलमानों में से नहीं हैं और न उन काफिरों में से हैं, और वो लोग खुद भी जानते हुए झूठी झूठी कस्में खाते हैं। मुनाफिक लोग ज्यादातर यहूदियों में से थे और यहूदियों के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, और ये मुनाफिक अधर लटकी हुई बीच बीच की कौम थी, मुसलमान भी नहीं काफिर भी नहीं। जबान से कलमा पढ़े दिल में कुफर हो गए। अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा इन्नहुम सा मा कानू यअमलून। अल्लाह ताला ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है, यकीनन वो बहुत ही बुरे काम कर रहे हैं, यकीनन बहुत ही बुरे हैं जो काम वो कर रहे हैं। इत्तखदु अईमानहुम जुन्नतन फसद्दु अन सबीलिल्लाह फलहुम अज़ाबुम मुहीन। उन मुनाफिकों ने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है, फिर दूसरों को भी अल्लाह ताला के रास्ते से यानी इस्लाम से रोकते हैं, उनके लिए ऐसा अजाब है जो उनको जलील कर रख देगा, जलील करके रख देगा। यानी लोगों के सामने कसम खा के कहते हैं कि हम तो ईमान वाले हैं, हालांकि दिल के अंदर ईमान नहीं है। कसम के जरिए से झूठ बोल करके वो अपने आप को मुसलमान बतलाते हैं और उसकी वजह से उनके साथ मुसलमानों जैसा बर्ताव किया जाता है। लन तुगनिया अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिन अल्लाह शैआ उलाइका अस्हाबुन नारिहुम फीहा खालिदून।
ان کو ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ذرا بھی بچا نہیں سکیں گے، وہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں اور وہ لوگ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ دیکھو، جو مال انسان غلط طریقے سے کماوے، جو مال غلط کاموں میں لگاوے، وہ مال جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ جو اولاد حرامی ہو، ناجائز طریقے کی ہو، وہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ جو اولاد اللہ کی نافرمانی کرے، ایمان نہ ہو، وہ اولاد انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ہم الکاذبون۔ جس دن یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ زندہ کریں گے، پھر وہ اس اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح جھوٹی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھایا کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی سہارے کی چیز مل گئی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی اچھی حالت میں ہیں۔ دھیان سے سنو، وہ پکے جھوٹے لوگ ہیں۔ یعنی جس طرح دنیا میں یہ لوگ جھوٹی قسم کھانے کی عادت رکھتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسم کھائیں گے۔ کیا جھوٹی قسم کھائیں گے؟ واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ ہم شرک نہیں کرتے تھے، ہم دنیا میں ایمان والے تھے، ایسی قسمیں یہ لوگ کھائیں گے، لیکن جھوٹی قسم چلنے والی نہیں ہے۔ وہ ایسا سمجھیں گے کہ جھوٹی قسم کا سہارا مل گیا، ہمارا کام آسان ہو گیا، ہم جہنم سے بچ گئے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جھوٹی قسم کا سہارا یہ کاغذ کی ناؤ ہے جو پانی میں چلتی نہیں ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ شیطان نے ان پر پوری طرح قابو کر لیا ہے، سو اس شیطان نے ان سے اللہ تعالی کی یاد بھلا دی، یہی لوگ شیطان کا لشکر ہے۔ سنو، یقیناً شیطان کا لشکر ہی برباد ہونے والا ہے، یعنی شیطان ان کے اوپر ایسا سوار ہے کہ ان کو اللہ کا ذکر نہیں کرنے دیتا، کلمہ نہیں پڑھنے دیتا، ان کو اللہ کی بات پر عمل نہیں کرنے دیتا۔ یہ شیطان کے گروپ کے لوگ ہیں، اور شیطان کی پارٹی کے لوگ وہ جہنم میں جائیں گے، نقصان میں پڑیں گے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ بڑے ذلیل لوگوں میں سے ہیں۔ جو اللہ کی مانتے نہیں، رسول کی مانتے نہیں، وہ لوگ قیامت کے دن ذلیل اور رسوا ہوں گے، دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا اور بدنام ہوں گے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالی ازل میں یہ بات لکھ چکے ہیں کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے طاقت والے بڑے زبردست ہے۔ غالب آنا یعنی سب کے اوپر ہو جانا، عزت مل جانا اور طاقت نصیب ہو جانا، فتح اور کامیابی اور جیت مل جانا، اور یہ غلبہ، یہ طاقت، یہ قوت، جیت، فتح اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اور جو ان کی بات مانے ان کے لیے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون۔ اے نبی، جو لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہوئے نہ دیکھو گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہو، یعنی جو پکا ایمان والا ہوگا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کے ساتھ دل سے کبھی دوستی اور محبت نہیں رکھ سکتا، چاہے وہ ان کے باپ دادا ہوں یا ان کے بیٹے ہو یا ان کے بھائی ہو یا ان کے خاندان کے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پکا لکھ دیا ہے اور اپنی روح سے ان کی مدد فرمائی ہے، اپنے غیبی فیض سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ روح سے مراد نور ہے، نور، اور غیبی فیض جس سے دل کو ایک خاص روحانی زندگی ملتی ہے، یا قرآن میں آئے ہوئے دلائل جو روح ایمان ہے، جو ایمان کی روح ہے، یا روح القدس حضرت جبرائیل امین مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اطاعت سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عنایتوں سے، نوازشات سے، اکرام سے راضی ہو گئے، وہی اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے۔ سن لو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی جماعت میں اپنے فضل و کرم سے شامل فرما دے وے۔ یہ کامیاب ہونے والی جماعت، اللہ کی جماعت، ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان کے رشتے کی بات بیان فرمائی کہ سب سے بڑا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، سب سے بڑا تعلق وہ ایمان کا مبارک تعلق ہے۔ اس سے پہلے والی ایک آیت میں ایک مضمون گزرا تھا، والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ نے علم والوں کے درجے بلند کیے ہیں، اس لیے انسان کو علم والوں کے سامنے، علماء کے سامنے، اولیاء اللہ کے سامنے دین کی نسبت کے اوپر اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے، ان کی اتباع کرنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اچھا اعتقاد رکھے گا تو انشاءاللہ اس کو دنیا آخرت میں بڑا فائدہ ہوگا، اور جو آدمی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، علماء اولیاء اللہ کے ساتھ غلط طریقے سے دل میں عقیدت رکھے گا تو بہت بڑے خطرے کا ڈر لگا ہوا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, کہ بہترین زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, پھر اس کے ساتھ ملا ہوا, پھر اس کے ساتھ ملا ہوا. غرض یہ کہ علم اور دین کی نسبت کے اوپر یہ علماء حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کا روحانی کنیکشن ہے, لہذا ان کا اکرام کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علماء امتی کانبیائی بنی اسرائیل, میری امت کے علماء اپنے اپنے زمانے میں بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. یہ حدیث کا خلاصہ سنا رہا ہوں کہ میری امت کے علماء اپنے اپنے زمانے میں بنو اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے, کہ میری لائی ہوئی شریعت کو پھیلائیں گے, اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے, اس شریعت کی حفاظت کریں گے, اس شریعت کو امت کے سامنے پیش کریں گے, اور زمانے کے تقاضے کے مطابق اگر کوئی بات پیش آئی تو شریعت کی روشنی کے اندر وہ لوگوں کی رہبری کریں گے, جدید مسائل کا استنباط کریں گے. یہ میری امت کے علماء یہ کام کریں گے. اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں, اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی دل سے محبت اور دوستی ہو نہیں سکتی. ہاں, ان کے ساتھ اگر کوئی آدمی حسن سلوک کرے, ہمدردی کرے, ان پر احسان کرے, ان کے ساتھ تجارتی بزنس وغیرہ کے تعلقات قائم رکھے دین کے دشمنوں کے ساتھ, تو شریعت کی بارڈر میں رہ کر یہ جائز ہے. لیکن دین کے دشمنوں کے ساتھ ایسا معاملہ رکھنا کہ جس کی وجہ سے اپنے دین کو نقصان ہو جاوے, یہ صحیح نہیں ہے. دین کے دشمنوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا, ایسا تعلق رکھنا کہ اپنے ایمان میں کمزوری آوے, اپنے اعمال میں سستی پیدا ہو جاوے, یہ بالکل صحیح نہیں ہے. دین کے دشمنوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ اس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہوئے, یہ بالکل صحیح اور درست نہیں ہے. تو جو دین کے دشمن ہیں, اللہ کے دشمن ہیں, اللہ کے نبی کے دشمن ہیں, ان کے ساتھ تعلق رکھنے کے اندر بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. آگے ایک قصے کی طرف اشارہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی اور عبداللہ ابن نبتل یہ دونوں منافق تھے. ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مجلس میں تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی کہ ابھی تمہارے پاس ایک آدمی آنے والا ہے جس کا دل قلب جبار ہے. قلب جبار یعنی بڑا خطرناک گندے دل والا, اور جو شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. ایسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمائی. اور تھوڑی دیر میں عبداللہ ابن نبتل آ گیا. یہ منافق تھا, نیلی نیلی آنکھ, بھوری بھوری آنکھ, بلی جیسی آنکھ, اور بدن کی سائز بھی چھوٹی, گھیوں جیسا رنگ, داڑھی بھی بہت معمولی معمولی ہلکی ہلکی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تو اور تمہارے ساتھی لوگ مجھے گالیاں کیوں دیتے ہو؟ تو یہ عبداللہ ابن نبت المنافق کہنے لگا قسم کھا کر کے کہ میں نے کبھی گالی نہیں دی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو. اور پھر اس کے دوسرے ساتھی منافق بھی آ گئے, انہوں نے آ کر بھی جھوٹی قسم کھا لی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اعلان کر دیا کہ لوگ جھوٹے ہیں, جھوٹی قسم کھاتے ہیں. یہ لوگ جب حضور کے سامنے نہیں ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں, حضور اور صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, اور آپ کے سامنے آ کر کے جھوٹ بولتے ہیں. اللہ ایسی بے ادبی اور گستاخی سے ہماری حفاظت فرمائے. صحابہ کرام جن کے دل میں اللہ کی محبت, جن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, انہوں نے ایمان کی محبت کی بنیاد کے اوپر دوسرے تمام تعلقات توڑ دیے. صحابہ کا حال یہ تھا کہ اگر کسی صحابی کا بیٹا یا باپ یا بھائی کافر ہوئے اور وہ کوئی اسلام کے خلاف بولے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولے, تو وہ اپنے سگے باپ کو, سگے بیٹے کو, اپنے سگے بھائی سے تعلقات ختم کر دیتے تھے, بلکہ دشمنی رکھتے تھے کہ تو اللہ کی دشمنی کرے, اللہ کے نبی کی دشمنی کرے, دین کی گستاخی کرے, نبی کی گستاخی کرے, تو سگا باپ ہو, سگا بھائی ہو, سگا بیٹا ہو, تب بھی تعلقات توڑ دیتے تھے. یہی عبداللہ ابن ابی منافق خطرناک آدمی جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ جو پکے مسلمان تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے حضور آپ مجھے اجازت دو, میرا باپ جو آپ کی گستاخی کرتا ہے میں اس کو قتل کر دوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میرا ارادہ اس کو قتل کرانے کا نہیں ہے, تم تمہارے باپ کو قتل مت کرو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا ابو قحافہ بہت دنوں کے بعد ایمان لائے. تو جس زمانے میں ایمان نہیں تھا, ایک مرتبہ یہ قحافہ نے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, تو حضرت ابو بکر صدیق تو بہت نرم دل تھے, لیکن اتنا غصہ آیا کہ اتنے زور سے تماچا مارا کہ ابو قحافہ نیچے زمین پر گر پڑے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر آئندہ ایسا مت کرنا. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ احد کے میدان کے اندر جب ان کے والد سامنے آئے, انہوں نے بہت ٹالنے کی کوشش کی لیکن بس وہ ٹلتے نہیں, تو آخر میں انہوں نے اپنے سگے باپ کو احد کے میدان میں قتل کر لیا. کیسی عجیب ان کے اندر ایمان کی غیرت ہوگی. تو صحابہ میں ایسا ایمان تھا کہ جو اللہ کی, اللہ کے رسول کی, دین اسلام کی گستاخی کرے وہ ان کے ساتھ محبت نہیں رکھتے تھے, وہ ان کے ساتھ دل سے تعلق نہیں رکھتے تھے. یہ ان کے کمال ہے ایمان کا. بعض لوگوں نے یہ مسئلہ بھی لکھا کہ جو آدمی کھلم کھلا دین کا مخالف ہو, کھلم کھلا دین پر عمل نہ کرتا ہو, دین کی بے ادبی کرتا ہو, بھلے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے
اس کے ساتھ بھی دل سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم لا تجعل لفاجر علی یدا، اے اللہ مجھ پر کسی فاجر آدمی کا احسان نہ آنے دیجئے، یعنی جو لوگ کھلم کھلے گناہوں میں رہتے ہیں، اے اللہ ان کے میرے اوپر کوئی احسان نہ آوے۔ اس لیے کہ جو شریف لوگ ہوتے ہیں نا، وہ احسان کرنے والے کی محبت کے اوپر مجبور ہوتے ہیں کہ اس نے میرے اوپر احسان کیا، چلو میں اس کے ساتھ محبت کروں۔ اسی لیے جو کھلم کھلا گناہ کرے، نافرمانی کرے، ان کا احسان قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہ ان کا احسان قبول کرو گے تو ان کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کرنے سے بچنے کی دعا مانگی ہے۔ آج ہم لوگ اس معاملے میں بڑے غافل ہیں۔ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا ایمان صحیح ہو تو وہ کبھی بھی ایسے آدمی سے انس اور محبت نہیں کرے گا جو دین کے اندر نئی نئی باتیں کھڑی کر دے رہے، جو بات دین میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے، ایسی نئی نئی بات جو لوگ کھڑی کر دیتے ہیں، بدعت کھڑی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ پکے ایمان والوں کو کبھی انس نہیں ہو سکتا، وہ ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے۔ اسی لیے کہ جو آدمی دین میں نئی نئی باتیں کھڑی کرتا ہو، ان کے ساتھ اگر تم لوگ محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کی پیاری سنت کی مٹھاس چھین لیں گے، نکال دیں گے۔ تو نبی کی پیاری سنت کے اندر جو مٹھاس ہے، وہ مٹھاس دل میں سے نکل جائے گی، حلاوت نکل جائے گی اگر کسی گندے بدعتی کے ساتھ تعلق رکھا تو۔ اور جو آدمی عزت کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، مال کمانے کے لیے دین میں نئی نئی بدعت چالو کرنے والوں کے ساتھ تعلق جوڑے، تو اللہ اس کو ذلیل اور فقیر بنا دیں گے، اللہ ایمان کا نور چھین لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے کا جو ہے اللہ کے یہاں معاملہ ہوا کرتا ہے۔ اور آگے والی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے دین سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی پاکیزہ شریعت سے محبت رکھتے ہیں، اور اللہ کی نسبت کے اوپر دوستی اور دشمنی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی روح سے مدد پہنچائیں گے، یعنی اللہ ان کو نور عطا فرمائیں گے اور نیک اعمال اور ایمان کی برکت سے ان کے دل میں سکون اور اطمینان نصیب ہوگا۔ اور یہ دل کے اندر ایمان کا نور اور یہ ایمان کی برکت سے سکون اطمینان کا مل جانا، یہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت۔ اور اس کے اندر قرآن کے دلائل، قرآن کا نور، قرآن کا علم بھی شامل ہے، چونکہ وہ بھی بہت بڑی جو ہے روحانیت اور نورانیت کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، سب کو اس نورانیت کی دولت سے مالا مال فرما دے وے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت دیں گے، اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے، اور یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں، اللہ کے نزدیک کے بندے ہیں، اور یہی لوگ آخرت کے اندر کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سب نعمتیں عطا فرماوے، یہ سب دولتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرماوے۔ تو جن کی دوستیاں، جن کے تعلقات ایمان کی بنیاد کے اوپر ہوا کرتے ہیں، دین کی نسبت کے اوپر ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر ایمان کو جما دیتے ہیں،
اسی لئے دوستی تعلق ایمان کی بنیاد پر رکھو. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت اور نور سے نوازتے ہیں، اللہ ان کو جنت کی دولت سے نوازیں گے، اللہ ان کو اپنی رضا اور خوشی عطا کریں گے، اللہ ان کو اپنے سے راضی کر لیں گے، اور یہی اللہ کی جماعت ہے. اور حقیقت میں اس کے مصداق صحابہ کرام تھے جنہوں نے یہ ساری چیزیں کر کے دکھلا دی، اور اللہ کے واسطے سب کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ وعدے اور بشارتیں حقیقت کے اندر ان لوگوں کو نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ اس کا کچھ حصہ ہم سب کو بھی اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی مہربانی، اپنی عنایتوں سے عطا فرما دے.